شروع ہوگا. سورہ یاسین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے, اور قرآن کریم کا دل قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, دل انسان کے جسم میں انسانی زندگی کا ضامن ہے. دل حرکت میں ہے تو انسانی زندگی برقرار ہے, اور اگر دل کی حرکت متاثر ہو جائے تو اس کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا. اسی طریقے پر اسلامی عقائد میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موضوع مرکزی حیثیت کا حامل ہے, اور ایمان کی زندگی کی علامت ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہوگا تو ایسا انسان گناہوں سے بچے گا, نیکیوں کو سر انجام دے گا, اور اگر مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں تو وہ سمجھے گا کہ کون پکڑنے والا, کون گرفت کرنے والا, کون حساب کتاب لینے والا, جو چاہے کرتے پھرو, بابر بحث گوش کے عالم دوبارہ نیز. تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کو اسلامی عقائد کے اندر مرکزی حیثیت حامل ہے. جس طرح دل کی دھڑکن کے ساتھ انسانی زندگی کی بقا ہے, اسی طریقے پر آخرت کے عقیدے کے ساتھ ایمانی زندگی کی بقا ہے. اس بنا پر اس عقیدے کو چونکہ سورہ یاسین کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اس بنا پر اس سورت کو پورے قرآن کریم کا دل قرار دیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو. گویا یہ اللہ کے نبی کی تمنا ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ یاسین زبانی یاد ہونی چاہیے. اب دیکھیں کتنے ایسے افراد ہیں جو اللہ کے نبی کی اس تمنا کو پورا کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی کی اس تمنا کو پورا کر کے کم از کم سورہ یاسین کو تو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. چھوٹی سی سورت ہے, کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حکمت کو بیان کیا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسولوں کے اندر داخل ہیں, اللہ کے رسولوں میں شامل ہیں. پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا نازل کردہ کلام ہے, اور اس کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے انسانوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے, اور وہ جو بے خبری کے اندر, غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کی غفلتوں کو دور کر دیا جائے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کی قرآن کریم نے دو مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے. ایک مثال تو یہ کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون, ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو کہ ان کی ٹھوڑیوں تک آ رہے ہیں, لہذا ان کے سر اوپر کو اٹھے چلے جا رہے ہیں, نیچے نہیں دیکھ سکتے. اب اگر کسی کے یہاں تک بیڑیاں پہنا دی جائیں, توک پہنا دیے جائیں, تو نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کا سر اوپر ہی اٹھا رہ جائے گا. تو ایسا ہی حال ان خواہشات کے توک جن کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں ان کا ہے کہ نیچے کو دیکھ کر کے اپنے صحیح راستے کو دیکھنے کی صلاحیت ان کی مفقود ہو گئی ہے. دوسری مثال قرآن کریم نے دی, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی, دو دیواریں آگے پیچھے کھڑی کر کے انہیں بیچ میں بند کر دیا. ایسا انسان دیکھ نہیں سکتا, نہ آگے دیکھ سکے نہ پیچھے دیکھ سکے, لہذا اسے بھی راستہ نظر نہیں آ سکتا. تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جو کیفیت ان دی ہوئی مثالوں والوں کی ہو سکتی ہے وہی کیفیت کافروں کی بنی ہوئی ہے. البتہ قرآن کریم کے ذریعے کون فائدہ اٹھائے گا؟ من تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ سے ڈرنے کا خواہاں ہے اور نصیحت کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے, ایسا انسان اس قرآن کریم سے ڈرے گا بھی, اور پھر ایسے انسان کو مغفرت اور عزت والے اجر و ثواب کی خوشخبریاں بھی سنائی جائیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تین بزرگوں کا واقعہ نقل فرمایا ہے جو کہ اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بستی والوں کی مثال دے کر کے سنائیے کہ وہاں پر اللہ کے پیغام پر پہنچے تھے اور وہ دو تھے, تیسرے کا پھر اللہ نے اضافہ کر دیا. انہوں نے جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہم تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں اور تمہیں راہ راست بتانے کے لیے آئے ہیں. تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا, انکار کر دیا, ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں, تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, لہذا لنعذبنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم, ہم تمہیں بڑی دردناک سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیں گے. تو ان اللہ والوں نے جواب دیا کہ دیکھو نحوستیں تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, تمہیں سمجھایا بجھایا گیا, اللہ کی بات بتائی گئی, تم نہیں مانے, جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر نحوست طاری ہوئی. تو ایک آدمی گاؤں کے آخری کنارے پر رہتا تھا جسے حبیب نجار, تاریخ کی کتابوں نے اس کا نام ذکر فرمایا ہے. اس کی صورت حال یہ تھی کہ جب یہ اللہ کے بندے آ رہے تھے تو یہ بیماری کے اندر مبتلا تھا, جزام کی بیماری سے لگی ہوئی تھی یا کوڑ کی بیماری سے لگی ہوئی تھی. تو اسے لوگوں نے باہر نکال کر کے پھینکا ہوا تھا. جب یہ اللہ والے وہاں سے گزرے, اس سے بات کی انہوں نے, اس نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو بیمار ہوں, کیا میری صحت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی دعوت پر لبیک کہو, اللہ کی بات کو تسلیم کرو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہیں صحت عطا فرما دیں گے. چنانچہ مسلمان ہو گئے یہ صاحب اور دعا مانگی تو اللہ نے انہیں صحت مند کر دیا, چنگا بھلا کر دیا. تو یہ صاحب بھی ایمان لا چکے تھے. ابھی جب یہ حضرات آ کر کے قوم کو سمجھانے لگے اور قوم نے ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا, تو وہ حبیب نجار گاؤں کے کنارے پر جو آباد تھے وہاں سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر کے قوم کو سمجھانے لگے کہ میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تو اللہ کے بندے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے, تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے, ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں اور تمہیں ہدایت کی تلقین کر رہے ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ لہذا یاد رکھو, انہیں کچھ نہ کہو. تو قوم کو غصہ آ گیا اور قوم نے کہا کہ اچھا تو ہماری برادری کا ہو کر اس باہر سے آنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے. تو قوم نے پہلے تو اسے قتل کیا اور پھر باقی ان اللہ والوں کو بھی قتل کر ڈالا. تو جب انہیں قتل کیا گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون, تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے اللہ نے ایمان کے نتیجے میں میری کتنی عزت فرمائی ہے اور میرا کتنا احترام فرمایا ہے. ایسے اٹک رہا ہے کہ بولا نہیں جا رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گلے کو کھول دے اور اللہ کی بات کو ہم زندگی بھر بیان کرتے ہی رہیں. وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے اللہ والوں سے ٹکر لی اور اللہ والوں کو قتل کیا تو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کو آسمانوں سے کوئی لشکر نہیں بھیجنے پڑے. ان کانت اللہ صیحتا واحدا فاذا هم خامدون. بس ایک بڑی سخت آواز تھی. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے ان کی فصیل پناہ پر کھڑے ہو کر ان کا جو گاؤں تھا اس کے چاروں طرف جو انہوں نے دیوار کھینچ رکھی تھی اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ایک آواز لگائی جس کا دھماکہ اس قدر سخت تھا جس کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ ان لوگوں پر اس دہشت کے مارے یہ سارے کے سارے گر کر کے مر گئے اور ٹھنڈے ہو کر کے رہ گئے. یا حسرت علی العباد. قرآن کہتا ہے کتنا افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. تو اس طریقے پر اللہ رب العزت نے ان اللہ والوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اور اس منحوس قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے پھر اپنی قدرت کے کچھ دلائل دینے کے لیے زمین جو کہ بنجر پڑی ہوئی ہو اور بارش برسنے سے اس میں کھیتیاں اگنے لگ جائیں اور پودے اور درخت نکل آئیں اس کی مثال دی اور بتایا کہ جس طریقے پر اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں اسی طریقے پر اللہ انسانوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے رات اور دن کی مثال دی کہ دیکھیے وہ آیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون. جب دن کو اللہ ختم کرتے ہیں تو رات میں اچانک اندھیرا آ جاتا ہے اور رات کو ختم کرتے ہیں تو دن کا اجالا انسانوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ شمس تجری مستقر للہ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناہ منازل اور چاند کی بھی اللہ نے منزلیں متعین فرما رکھی ہیں اور یہ بھی اپنے سفر پر رواں دواں ہے. لشمس یبغی لہا ان تدرک القمر. نہ تو سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے اور نہ ہی رات کے لائق ہے کہ وہ دن سے آگے نکل سکے. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قبروں سے مردوں کے نکلنے کی کیفیت کو ذکر فرمایا اور بتایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر کے اور اللہ کے دربار میں جمع ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں حساب و کتاب ہوگا اور مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور نیکوکار لوگوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا. اور پھر مجرموں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. ان کے ہاتھ بات کریں گے, ان کی پاؤں باتیں کریں گے اور سارے کرتوت اور گناہ جو ان کے ذریعے سے انجام پائے تھے اللہ کے سامنے بیان کر دیں گے. ان گناہوں پر پھر ان کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دیکھیے بعض لوگ اللہ کے قدرت پر اعتراضات کرتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ مشرکین مکہ میں آپ ابن وائل ایک بڑا ہی بے ایمان اور حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا. اس نے ایک قبرستان سے بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور حضور علیہ السلام کے سامنے لا کر کے اسے یوں کر کے مسل دیا اور مسل کر کہنے لگا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مٹی بن گئی, اسے کون زندہ کر سکتا ہے دوبارہ. اللہ فرماتے ہیں وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. ہمارے لیے مثالیں دیتے ہو اور اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ تمہیں کیسے اللہ نے پیدا کیا تھا اور کہتے ہو میں یحیی العظام وهی رمیم. ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جبکہ وہ سیدھا ہو چکی ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا وہی انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کا تو ایک حکم کن فیکون کا ہوتا ہے جس سے چیز وجود میں آ جاتی ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور اسی اسی کی طرح تم لوگوں نے لوٹ کر کے چلے جانا ہے. اس کے بعد